في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلسفہ غدیر کے عنوان سے گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ واقعہ غدیر میں در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن الہی اور امر الہی سے اعلان فرمایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت و منصب جانشینی کا، اور عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ اعلان حقیقت میں انکشاف تھا اور لوگوں کے لیے ایک نو آگہی اور اطلاع تھی کہ اصول دین اور دین کی بنیادیں راسخ ہو چکی ہیں، دین قائم ہو چکا ہے، نظام برپا ہو چکا ہے، اور وہ چیزیں جو دشمنان دین کے ذہن میں تھیں، جس سے وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دین جو ان کے اعتقادات کے خلاف، اس وقت کی رائج خرافات کے خلاف، بشریت کی ہدایت کے لیے ظاہر ہوا تھا، جس کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ دین متعارف ہو جائے اور پھیل جائے اور لوگ دین کے سائے میں آ جائیں. اعلان یہ کرنا تھا کہ اب یہ دین اپنی بنیادوں پر استوار ہو چکا ہے، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اس حالت گوشہ نشینی سے، حالت انزوا سے، انفرادی اور شخصی حالت سے نکل کر ایک نظام اور ایک عمومی حالت پیدا کر لے یہ دین، جس کو قرآن نے قیام دین سے تعبیر کیا ہے. دین کا قائم ہونا یہ ایک اور بات ہے، دین پر لوگوں کا عمل کرنا یا دینی تعلیمات سے آگاہ ہونا یہ ایک اور مطلب ہے. وہ چیز جو دشمنان دین کے لیے امید کا سبب تھی وہ یہی تھی کہ اگرچہ دین متعارف ہوا ہے اور ایک نبی نے آ کر لوگوں کو دعوت دی ہے اور لوگوں نے بھی اس کا مثبت جواب دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امید تھی ان کو کہ یہ پابرجا نہیں ہے و برپا نہیں ہے، اور جو چیز برپا نہ ہو اپنے اصول پر، اپنے ستونوں پر اور اپنی بنیادوں پر استوار نہ ہو، اس کے باقی رہنے اور قائم و دائم رہنے کی زیادہ توقع نہیں ہوتی، زیادہ دشمنوں کے لیے ایک مایہ امید بن جاتی ہے یہ چیز. لہذا واقعہ غدیر کے بعد جو آیت تکمیل دین و اتمام نعمت نازل ہوئی، اس آیہ میں یہ فرمایا کہ الیوم یائس الذین کفروا، یہ کفار کی مایوسی کا دن ہے، آج نا امیدی کا دن ہے ان کا. جس دن اس دن کا آغاز ہوا اس دن وہ مایوس نہیں ہوئے، ہجرت کے دن مایوس نہیں ہوئے، حتی جنگوں میں شکست کھا کے بھی مایوس نہیں ہوئے. اس لیے کہ جو چیز انفرادی طور پر رہے، एक फर्दी उसकी हालत रहे या एक ग्रोही हालत रहे, हत्ता उसकी एक ताइफे तक महदूद रहे, एक ग्रोह तक महदूद रहे, ज्यादा परेशान कुन नहीं है वो चीज। एक लहर चलती है कुछ वक्त के लिए, उसका असर होता है, एहसास और जज्बात उभरते हैं, जज्बात में आकर लोग किसी एक तरफ लग जाते हैं। परेशान कुन बात नहीं है, जज्बाती उमूर एहसासाती उमूर अकलमंदों के लिए परेशान कुन नहीं होते, इसलिए कि जज्बात वक्ती तौर पर उभरते हैं फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। जज्बाती उमूर देखकर जज्बाती लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जज्बाती उमूर देखकर ठंडे मिजाज के लोग परेशान नहीं होते। उनको मालूम होता है कि चंद दिन की बात है, फिर ये लहर ये मौज ये दब जाएगी और हालात दोबारा अपनी असली हालत पर वापस आ जाएंगे। उनकी नजरों में भी यही था जो दुश्मनान दीन थे, मखसूसन यहूद, वो इस बात से तवक्को लगा के बैठे हुए थे कि ये एक जज्बाती हरकत हुई है वक्ती तौर पर, रसूलुल्लाह ने लोगों के जज्बात को छेड़ा है, मुतासिर हुए हैं, एहसासात को उबारा है, वो फौरी तौर पर दीन की पनाह में चले गए, दीन को उन्होंने कबूल कर लिया है। लेकिन अनकरीब जब इनको मालूम हो जाएगा कि ये एक शख्स की शख्सियत का असर था इन पर, होता है बाज़ औक़ात एक शख्सियत इतनी कवी होती है, इतना जाज़बा होता है उस शख्सियत में कि दूसरे लोग तहत तासीर वाक़े होते हैं, मुतासिर होते हैं उस शख्सियत से। खुब ऐसा निज़ाम या ऐसा दीन या ऐसा मसलक, ऐसा मजहब, ऐसा नजरिया जो किसी शख्स से उसकी गिरा लग जाए, उसकी बाबत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शख्स के होते हुए वो चीज मौजूद है, जो ये शख्स चला जाएगा उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा खुद ही। लिहाजा उस दिन तक यानी गदीर के वाकया तक, हज्जतुल विदा तक, दुश्मनान दीन का तहलील तज्जिया दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, शरीयत मुकद्दसा के बारे में यही था कि ये शख्स नबी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और वो मुंतजर थे उस दिन के कि जिस दिन नबी की रहलत हो, इस दुनिया से चले जाएं, उसके बाद हमें जरूरत नहीं है इस दीन के खिलाफ जंग करने की और इस दीन के खिलाफ क्याम करने की और इस दीन को शमशीर और तलवार और नेजे से मिटाने की, तबलीग की भी इसके खिलाफ जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किसी शख्स से वाबस्ता जो चीज हो जाए, शख्स के हिलने से वो चीज खुद ही खत्म हो जाती है। और ये चीज ऐसी है जो आज तजर्बे में भी आ चुकी है, बहुत सारी चीजें बहुत सारे कौमों में मुल्कों में आप मुशाहदा कर सकते हैं कि वक्ती तौर पर एक हरकत वजूद में आती है बास शख्सियतों की वजह से, और उस शख्सियत के महवर में लोग जमा हो जाते हैं, फिर जब तक वो शख्सियत रहती है कुछ अरसा शोर शराबा रहता है, जो ही वो शख्सियत का सूरज गुरूब होता है उसका नजरिया भी साथ ही खत्म हो जाता है, उसकी लाइन भी खत्म हो जाती है, उसका मसलक व मजहब व हर चीज तमाम हो जाती है। तो वो अपने मुल्क में आप निगाह करके देख सकते हैं कि ऐसे ही होता है। नमूने हैं, आप शायद यहां मसलियत ना हो मैं नाम लेकर नमूनों की तरफ इशारा करूं, बल्कि न सिर्फ दुश्मनान दीन के लिए ये उम्मीद की किरण होती है, बल्कि पैरवान शख्सियत और उस मसलक व मजहब व दीन के पैरोकारों के लिए अंधेरा छा जाता है उस दिन जिस दिन वो शख्सियत रहलत कर जाए, खत्म हो जाए, दरमियान से हट जाए, उस दिन तारीखी छा जाती है उनकी आंखों के सामने, उस दिन उनको कोई तदबीर नहीं सूझती कि आज हम क्या करें। लिहाजा नाकाम तरीन तहरीकें और नहजतें और इनकलाबात और अदियान और मसलक व मजहब वो नाकाम बोल रहे हैं کہ جو نظریات اور انقلابات اور مسلک و مذاہب کسی شخصیت سے ان کی گرہ لگ گئے ہیں، ان کے پیروکار جو ہی وہ شخصیت درمیان سے ہٹی خود اندھیرے میں چلے گئے، باور نہیں ہوا انہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور دشمن بھی ان کو بھی زیادہ زور مارنے کی ضرورت نہ پڑی، شخصیت کے ہٹنے سے خود ہی وہ نظریہ اور وہ فکر اور تفکر خود ہی ختم ہو گیا. لیکن غدیر کے واقعہ کے بعد قرآن نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ، دین کی طرف سے، من دینکم، نہیں کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا منکم، منکم نہیں کہا، یعنی تمہاری بابت مایوس نہیں ہوئے ابھی تک، تمہاری طرف سے پھر انہیں تھوڑی بہت امید ہے کہ تمہیں ممکن ہے ادھر ادھر کر دیں، لیکن دین کی طرف سے آج مایوس ہو چکے ہیں، دینداروں کی طرف سے مایوس نہیں ہوئے ابھی، ممکن ہے دینداروں کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، ممکن ہے مسلمین کو مومنین کو ادھر ادھر کر دیں، لیکن دین کی طرف سے آج مایوس ہو چکے ہیں کہ اس کا اب ہم نہیں بگاڑ سکتے کچھ. تو کیا ہوا قدیر میں؟ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام پہلے بھی تھے، رسول اللہ کی زندگی میں بھی تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ شخص سے علی علیہ السلام کی وجہ سے یہ ہوا کہ علی علیہ السلام کے نام کا اعلان کرنے کا اتنا اثر تھا، علی علیہ السلام تو پہلے بھی موجود تھے، رسول اللہ شخص سے رسول اللہ ان کے دونوں کے درمیان موجود تھے، لیکن وہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے دین ختم ہو جائے گا. اس واقعہ غدیر کے بعد مایوس ہو گئے کہ اب یہ دین نہیں مٹ سکتا، اگرچہ ممکن ہے افراد آگے پیچھے ہوتے رہے، دین کی طرف سے خاطر جام ہو گئے. تو کیا ہوا بس غدیر میں؟ معلوم یہ ہوا کہ غدیر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اکمال دین کیا ہوا، اتمام نعمت، اس کے معنی یہ تھے کہ دین کے وہ اصلی ستون برپا ہو گئے، دین کی وہ بنیادیں راسخ ہو گئیں، استوار ہو گئیں، مضبوط ہو گئیں، جن پر دین کو قائم کرنا تھا. پہلے بھی دین تھا، لیکن وہ پہلا دین وہ تبلیغ کے طور پر لوگوں کے سامنے آ چکا تھا، تبلیغ ہوئی، نشر ہوا، آشنا ہوئے تعلیمات دین سے لوگ، مکمل تعلیمات. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ آیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آج دین کامل ہوا ہے، وہ اس سے پہلے دین ناقص تھا، یہ خود ایک نقطہ ہے. اس میں ناقص دو جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں، دو مورد میں ہم استعمال کرتے ہیں، دو موقعوں پر. ایک دفعہ ناقص استعمال کرتے ہیں ہم تمام کے مقابلے میں، یہ شاید تام ہے یا ناقص، اور کبھی ہم ناقص استعمال کرتے ہیں کامل اور ناقص، کبھی ہم استعمال کرتے ہیں تام اور ناقص، یعنی قائم اور ناقص. یہ تیسرا کہیں آپ ایک مورد ہے. خاص چیزیں آپ بناتے ہیں، مثلا یہ تمام ہے یہ شے، خاص کریں آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہ بلڈنگ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تمام ہے یا ناقص ہے، ناقص یعنی ادھوری ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے ناقص ہے، یعنی ایک آدھ عضو نہیں ہے اس کا، لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تمام اعضاء اس کے سالم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ بھی ناقص انسان ہے. یہ نقصان اس کمال کے مقابلے میں ہے، اعضاء کے لحاظ سے تمام ہے لیکن کمال نہیں ہے ابھی اس کے اندر موجود، لہذا کمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناقص ہے، فقدان کمال ہے. لیکن بعض اوقات کمال بھی آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ناقص، یعنی ایک بلڈنگ ہے، سارے اجزاء، سارے اعضاء، سارے حصے اس کے حاصل ہیں، تمام کمپلیٹ ہے وہ، اس لحاظ سے کامل کہیں تمام ہے، اور کامل بھی ہے، یعنی یوں نہیں کہ ایک ناقص بلڈنگ ہو، کامل بھی ہے، ادھوری بھی نہیں ہے، اور یوں کہ نہیں کہ گھٹیا اس میں मटेरियल जो इस्तेमाल किया आपने वो भी घटिया नहीं है, आला दर्जे का आपने उसमें इस्तेमाल किया। बस इन दोनों लिहाज से तमाम भी है, कामिल भी है। लेकिन देखा बाज बिल्डिंगें ऐसी होती हैं कि जिनके खुदाई इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसको बेसमेंट नीचे नहीं बनाते, ऐसे जमीन की सतह से ऊपर दीवार उठा देते हैं, बेहतरीन आला मटेरियल उसमें इस्तेमाल होता है, बेहतरीन मटेरियल उसमें इस्तेमाल होता है, इस लिहाज से नाकिस नहीं है। मुसाका तो ठेके पे दे देते हैं, ठेकेदार उसमें घटिया माल इस्तेमाल करता है ना, बेहतरीन माल उसने इस्तेमाल किया बनाने वाले ने, मेमार ने, बस इस लिहाज से नाकिस नहीं है। और यूं भी नहीं कि अभी छत नहीं पड़ा, अभी दीवारें नहीं बनी, अभी खिड़कियां दरवाजे नहीं लगे, अभी उसका आधा काम हुआ आधा रह गया, यूं भी नहीं है। सारा काम मुकम्मल हो गया है, मेटीरियल भी उसमें सही लगा है, बस तमाम भी है और कामिल भी है, लेकिन एक लिहाज से अभी बाकी है। क्या? उस्तवार नहीं है, कायम नहीं है, बुनियादें उसकी मजबूत नहीं है, बुनियादें सुस्त हैं अभी उसकी। लिहाजा ये नहीं है मकसूद कि गदीर में आधा दीन पहले था, बस रसूलुल्लाह जिस दीन पर खुद अमल करते रहे, या अली अलैहिस्सलाम उस वक्त तक जिस दीन पर अमल करते रहे, या दीगर असहाब जिस दीन पर अमल करते रहे, यूं नहीं कि वो दीन नाकिस था, यानी आधा था और आधा नहीं था ना, उस लिहाज से मुकम्मल था दीन, और घटिया भी नहीं था वो, आला तालीमात सारी की सारी उस वक्त तक बयान हो चुकी थी, हराम हलाल सब आ गया था। फिर क्यों कहा कि अल्योम अकमलतु लकुम, आज दीन कामिल हुआ है, आज कुफार मायूस हुए हैं, मालूम हुआ कि ये कमाल, ऐसा कमाल दीन में आया है कि जिसकी वजह से कुफार मायूस हुए हैं, ये वो कमाल है। वैला आधा दीन हो आधा ना हो तो उससे तो कुफार मायूस नहीं होते। या पहले एक अदना दर्जा था, बाद में आला दर्जा बयान हुआ, तो वो तो भाई से या से कुफार नहीं होती वो चीज। काफिर जिस चीज से मायूस होता है वो ये चीज, कि वो ये समझा था कि ये एक शख्स का मसला है, जब तक ये शख्स है ये दीन है, जब ये शख्स चला गया दीन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज वो शख्स एक ऐसा काम कर रहा है कि इसी दीन को, जो बहुत आला तालीमात पर मुश्तमिल है, आला मआरिफ उसमें मौजूद है, कामिल दीन है, लेकिन आज उसको बुनियाद भी फराम कर रहा है कि अपनी बुनियाद पर बरपा हो गया है दीन, बुनियादों पर आ गया है। अब अशखास के इधर उधर होने से दीन में कोई रखना नहीं पड़ेगा, दीन को, बुनियाद को कोई हिला नहीं सकेगा। इस वजह से ये मायूस हो गए कुफार। खूब इधर से ये फरमाया कि आज कुफार मायूस हो गए हैं, और उधर से पैगंबर अकरम को ये खिताब फरमाया कि वल्लाहु यासिमुक मिनन्नास, खुदा आपको महफूज रखेगा लोगों से, तहफ्फुज दिया रसूलुल्लाह को। वो कौन सी चीज थी कि एक तरफ से रसूलुल्लाह को खतरा महसूस हो रहा है और दूसरी तरफ से कुफार मायूस हो रहे हैं, यानी दोनों अपनी अपनी जगह डर रहे हैं। इस अमल से रसूलुल्लाह को भी खतरा महसूस हो रहा है, खुदा ने तहफ्फुज दिया, काफिर भी मायूस हो गया है, यानी ये कि माज़अल्लाह हकीकत हाल वाज़े नहीं थी, ऐसे तो नहीं था। बस अमरे विलायत व अमरे इमामत दर हकीकत एक निजाम के तौर पर, दीन के जुज के तौर पर और दीन की असास और सुतून के तौर पर वहां पर ऐलान हुआ, मुतारफ हुआ कि दीन इस सुतून पर उस्तवार हो गया है। तो इससे अब कुफार मायूस हुए, लेकिन रसूलुल्लाह को क्यों खतरा था, क्या खतरा था, और वो भी लोगों से, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, नास से खतरा था रसूलुल्लाह को। ये नहीं कहा वल्लाहु यासिमुका मिनल मुशरिकीन मिनल काफिरीन, ये नहीं फरमाया, मिनल यहूद मिनल नसारा नहीं कहा, बल्कि मिनन्नास, खुदा आपको लोगों से महफूज रखेगा। तो ये खुद लोगों से तहफ्फुज देने का मतलब ये है कि खतरा भी एक लोगों की जानिब से था, नास से खतरा था। बस एक नुक्ता ये हुआ कि गदीर में जो कुछ हुआ वो दीन उस हालत से बाहर आ गया, हत्ता इतना बाहर आ गया, बरमला हुआ कि कुफार तक को मालूम हो गया कि अब दीन अपने सुतूनों पर उस्तवार हो गया है, बरपा हो गया है, कायम हो गया है। اب مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے بھی رسول اللہ کی رحلت سے اندھیرا نہیں چھائے گا. یوں نہیں کہ مسلمان مایوس ہو جائیں کہ رسول اللہ چلے گئے اب کیا ہوگا. مسلمان مایوس نہیں ہوئے, حالانکہ مسلمانوں کو قاعدے کے مطابق مسلمانوں کو مایوس ہونا چاہیے تھا. جیسا کہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ دوم فوری طور پر جذبات میں آ گئے تھے, مایوس ہو گئے تھے, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے. یہ چونکہ وہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رحلت ہو گئی ہے, اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے مثلا اندھیرا چھا جائے گا, پھر اگر رحلت ہو گئی ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. لیکن نہ, دوسرے لوگ مایوس نہیں. بہت ناگوار واقعہ تھا رحلت رسول اللہ, بہت المناک و افسوسناک واقعہ تھا مسلمانوں کے لیے, اس لحاظ سے برداشت کرنا سخت تھا ان کے لیے. خود علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو واقعات بہت سخت تھا جن کو برداشت کرنا, ان میں سے ایک رسول اللہ کی رحلت تھی جو میرے لیے بہت سخت تھی. لیکن علی علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے رحلت رسول اللہ سے, دین کی بابت البتہ. لیکن بعض ممکن ہو گئے ہوں مایوس, جن کے لیے یہ واقعہ صحیح طور پہ کھلا نہیں, روشن نہیں ہوا, وہ مایوس ہو گئے. بس مسلمانوں کو رحلت رسول اللہ سے قاعدے کے مطابق مایوس ہونا چاہیے تھا, درحالی کے مسلمان مایوس نہیں ہوئے. کفار کو رحلت رسول اللہ سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ آخری سال ہے, چونکہ رسول اللہ نے قدیر میں اعلان کیا تھا کہ شاید میں بعد میں نہ رہوں, شاید آپ مجھے نہ دیکھ سکیں. یہ خود غدیر کے خطبہ میں اعلان فرمایا حضرت نے کہ قریب ہے کہ میں اب آپ کے درمیان نہیں ہوں گا, تو کفار کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. درحالی کے قرآن کی شہادت ہے کہ یا اس الذین کفروا, مایوس ہو گئے وہ, یہ خبر سن کر مایوس ہو گئے. تو بس ہوا یہ کہ مسلمان اس لیے مایوس نہیں ہوئے, وہیں کہ وقت رحلت قریب تھا, مایوس نہیں ہوئے, کیونکہ دین اپنے ستونوں پر رسول اللہ نے استوار کر دیا. اور یہ ایک اور بات ہے جو ہم کسی اور وقت ممکن ہے کسی فرصت میں, ضروری ہے یہ بات بھی کہ ایک راہبر کو, ایک قائد کو, ایک رہنما کو, ایک ہادی کو, ایک امام کو, ایک رسول کو کس طرح سے لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت کرنی چاہیے. آیا اپنی شخصیت کا ان کو گرویدہ بنا لینا چاہیے یا اس راستے کا ان کو گرویدہ بنانا چاہیے اس کو, کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنی شخصیت کا گرویدہ بنایا فقط لوگوں کو, بلکہ اس راستے کا بھی گرویدہ بنا دیا. لہذا رسول اللہ کی رحلت کے باوجود وہ راستہ قائم و دائم رہا, لوگوں کو متوجہ کیا. اور وہ یہ تھا کہ ولایت اور امامت شخصی حالت سے نکل کر ایک نظام کی شکل میں سامنے آ گئی. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نظام بن گیا ہے اور یہ باقی و برقرار ہے. چونکہ ولایت کا اعلان فرمایا, ولایت کا اعلان کیا, باقی کسی چیز کا, یہ نہیں کہا کہ علی بعد میرے بعد خلیفہ ہیں, علی میرے بعد حاکم ہیں, علی میرے بعد قاضی, یہ نہیں نام. یہ جو بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں خوب, یہ اعتراض ان کا درست ہے, یعنی درست ہے بے ایمانہ کہ رسول اللہ کے کلمات میں یہ چیزیں نہیں تھی, وہاں پر خلیفہ کا نام نہیں لیا, وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد حاکم یہ ہوں گے, میرے بعد بیت المال ان کے پاس ہوگا, میرے بعد قاضی یہ ہوں گے, میرے بعد حاکم یہ ہوں گے, یہ نہیں تھا. فقط کلمہ مولا, اب ساری بات مولا پر آ کر پھر رک رک جاتی ہے. اب یہ مولا کا یوں مانا کرو, وہ مولا کا, مولا کے مانا کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا. ضروری بھی نہیں تھا یہ ساری چیزیں صراحت کرنا, اس لیے کہ جب رسول اللہ نے وہ ولایت کا اعلان کر دیا, مولا ہونے کا اعلان کر دیا, ولی ہونے کا اعلان کر دیا, اب ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی آئیں اور اصرار کریں کہ حتماً ولی بمعنی آئے حاکم ہے. ایک کام وہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں ولی, یہاں مولا کا معنی دوست ہے, ہم ادھر سے اصرار کرتے نہیں ولی کا معنی حاکم ہے. اس لحاظ سے وہ تو بہت ہی دور ہیں جو مولا کا معنی دوست کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کوئی زیادہ نزدیک نہیں ہے جو اصرار کرتے ہیں کہ ولی کا معنی حاکم ہے, وہ بھی کوئی حقیقت کے اتنے قریب نہیں ہے. البتہ اتنے دور بھی نہیں ہے, لیکن اتنے قریب بھی نہیں ہے حقیقت کے. اس لیے کہ یہاں پر اگر ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو رہا ہے تو یہ وہی ولایت ہے جس کا قرآن نے ارشاد فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمن، خدا علی ایمان کا ولی ہے. تو وہاں ولی کا کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ ولی کا معنی حاکم کرتے ہیں یا ولی کا معنی دوست کرتے ہیں؟ نہ حاکم کرتے ہیں اور نہ دوست. بس جو معنی وہاں ولی کا کرتے ہیں وہی معنی یہاں کریں ولی کا. ولایت خدا کو حاصل ہے، یعنی آپ کا سربراہ مملکت خدا ہے، یوں معنی کرتے ہیں. بھلے حکم تو خدا کا ہے، حکومت اصلی خدا کی ہے، لیکن آپ وہ حاکم رسمی، وہ سیاسی حاکم تو اس طرح سے تو نہیں کہتے ہم کہ اس مملکت میں صدر خدا ہے، وزیر اعظم معاذ اللہ کہیں کہ خدا ہے، یوں تو نہیں کہتے آپ خلیفہ خدا ہے اس میں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. بس ولی کا کیا معنی کرتے ہیں وہاں پر آپ؟ ولایت وہی، یعنی حق کے تصرف رکھنا، آپ پر تصرف کا حق فقط خدا کو ہے تکوینن و تشریعن، اور بإذن اللہ رسول کو ہے، اور بإذن اللہ اس ولی کو ہے جو رسول معرفی کر رہے ہیں، جو رسول متعارف کروا رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ ہوگی ولایت. جب ولایت حق کے تصرف آ گیا، اب جتنے منصب اس ولایت کے ساتھ مربوط تھے وہ سب کے سب خود ہی آ جائیں گے، کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ منصب الہی اس کو ملے گا جس کے اندر مرتبہ الہی ہوگا. رسول اللہ آ کر وہ مرتبہ کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مرتبہ فقط ان میں پایا جاتا ہے، اب منصب کی صراحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا ضرورت پڑی تھی منصب کی صراحت کرتے؟ جب بتا دیا کہ ولی یہ ہیں تو اب ولی کے ہوتے ہوئے غیر منصب سنبھال نہیں سکتا، غیر تک منصب پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ منصب ہے الہی، خدا نے دینا ہے، اور خدا کا منصب بھی حکمت کے اوپر ہوتا ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ خدا ولایت کہیں اور مقرر کرے اور منصب کہیں اور، جہاں ولایت ہے وہی منصب ہے. بس یہ سارے منصب اس ولایت کے بعد آ جائیں گے، سوائے اس منصب کے جس کو استثناء کیا. دیکھیں یہیں پر رسول اللہ کا لب و لہجہ دیکھیں آپ، اس حدیث منزلت میں دیکھیں یا دوسری احادیث میں دیکھیں. یعنی یوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ایک ایک کر کے آ کے منصب اس بات کیا، بلکہ جو منصب نہیں تھے ان کی نفی کی، کہا کہ آپ میرے بعد ولی ہیں، الا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، یعنی آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. بس جن جن مناصب کا رسول اللہ نے نام نہیں لیا وہ سارے کے سارے ثابت ہیں. نقطہ آیا نا ذہن میں، یعنی جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو رسول اللہ کو ایک دو منصب بیچ میں سے استثناء کرنے پڑے کہ یہ نہیں ہے آپ کو حاصل. کون کون سے؟ نبوت اور رسالت، لیکن باقی کسی کی نفی نہیں کی باقی منصب کی. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نکالے ہیں فقط یہی دو مستثنا ہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے منصب اپنی جگہ باقی ہیں. کیونکہ مرتبہ جب ہے تو منصب بھی ہے. لیکن اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جو ظرافت چاہیے، جو لطافت چاہیے، جو ایمان چاہیے، اب وہی نقطہ جو پہلے آپ کی خدمت میں آتے تھے، کفار مومنوں سے مایوس نہیں ہوئے، دین سے مایوس ہو گئے کہ دین کو اب نہیں ہلا سکتے، لیکن مومنوں کے بارے میں ابھی تک پر امید تھے کہ ان کو تو ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، دین کا اب نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ان کا جو چاہیں ہم بگاڑ سکتے ہیں. اور خدا نے بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا، خدا نے بالکل حساب الگ الگ کر دیا. جب دین و قرآن کا مسئلہ آیا تو فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ذکر ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، مسلک ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے، ہم اس کے حافظ ہیں، اس کی ضمانت دے دی. لیکن جب مومنوں کی باری آئی تو دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ تمہارے ضامن نہیں ہیں ہم، دین کو البتہ ہم نہیں مٹنے دیں گے، لیکن قوم، امت، فرمایا کہ قوموں کے بارے میں ہمارا دستور یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے ہم اس کی حالت نہیں بدلتے، جب تک کوئی قوم خود اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھائے ہم آگے نہیں بڑھاتے، جب تک کوئی قوم خود پیچھے جانا چاہے ہم اس کا راستہ نہیں روکتے، بے شک زائل ہو جائے۔ اس لیے کہ پہلے بنی اسرائیل بھی تو قومیں تھیں، وہ بھی تو آئین خدا ان کے پاس تھا، انبیاء تھے ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو خدا نے بھی نہیں سنبھالا۔ بس خدا حافظ آئین و دین ہے، لیکن دینداروں کو اپنا حساب خود کرنا پڑے گا۔ وہ یہ خوش نہ رہیں کہ خدا نے جو ضمانت دی ہے دین کی وہ ہمیں بھی شامل ہے۔ ہوتا ہے نا آج کل تو یہ مسائل سمجھنا بہت آسان ہے، اگر آپ کی گاڑی، وہ بیمہ دیں گے، بیمہ کمپنی ہے، آپ کی گاڑی بیمہ شدہ ہے لیکن آپ کا اپنا بیمہ نہیں، انشورنس آپ کی نہیں ہے، آپ کی گاڑی کی ہے، تو بیمہ کمپنی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں آپ کی گاڑی ٹوٹ گئی تو گاڑی کے پیسے ہم دے دیں گے، لیکن آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے ذمہ دار خود ہو۔ خدا نے اب پھر ہم الگ سے دو بیمے کرواتے ہیں، ایک گاڑی کا اور ایک اپنا، لیکن خدا نے جو بیمہ کھولا ہے انشورنس کا، دین کی انشورنس ہے ہمارے پاس، دین کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن دینداروں کا، وہ بھی دیندار بھی کہے کہ ہمارا بھی بیمہ ہو جائے، خدا نے کہا نہیں، آپ کا قبول نہیں ہے، آپ اپنا احتیاط کرو، اگر تم نے خود اپنی حالت بدلنا چاہیے ہم بھی بدل دیں گے، خود نہیں بدلتے ہم بھی نہیں بدلیں گے آپ کو۔ لیکن اس نقطے کی طرف توجہ کہ کفار مایوس، اب میں ساری، چونکہ وقت ایسا ہے اور مناسب رہتی ہے کہ آپ چیز کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا، صرف اشارے ہیں، اب وہ اشاروں کی زبان سمجھنی چاہیے۔ کفار مایوس ہوئے دین کی نسبت، معلوم ہوا کہ غدیر میں جو کچھ ہوا دین کو برپا کرنے کے لیے، دین کو استوار کرنے کے لیے، دین کو راسخ کرنے کے لیے، دین کو بنیادیں فراہم ہو گئیں، دین کو ستون فراہم ہو گئے، دین کو اساس مل گئی۔ بائیں کی رحلت رسول اللہ کا وقت قریب تھا، دین کے ختم ہونے کے امکانات زیادہ تھے، لیکن کفار مایوس ہو گئے، معلوم ہوا دین استوار ہو گیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ دین کامل ہو گیا ہے، نعمت تمام ہو گئی ہے۔ یہ جتنا عمل تھا، جو کچھ ہوا، دین کو بنیاد مل گئی، دین استوار ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا، مومن کے بارے میں اب، یہ جو مومن میں دین تھا، رسول اللہ کے دل میں پہلے سے کھٹکا تھا، کیونکہ خدا کا فرمان ہے کہ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، پہلے دن سے دو سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے ہوئے تھے، سوچا بھی ہے آپ نے ان کے بارے میں، تو آج باری آ گئی ہے، ابھی ان کا جواب مل جائے ہمیں۔ رسول اللہ کے دل میں ایک پہلے سے کھٹکا موجود تھا کہ یہ جو کچھ میں کام کر رہا ہوں، اس ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، عرض کیا نا کہ اس میں کچھ ہے، صراحت ہے، کچھ نہیں ہے، منصب کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مرتبے کا ذکر ہے، اب میں مرتبے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس سے پھر ساری حقیقت آخر تک یہ لوگ سمجھ جائیں، اور میں جو آج جو کچھ میں نے اعلان کیا ہے یہ دشمنوں کو سمجھ آ گئی ہے میری بات، رسول اللہ کی بات، رسول اللہ کا کام دشمنوں کو، کفار کو خوب سمجھ میں آ گیا، اس لیے تو مایوس ہوئے۔ دین واقعا جو تیزی دشمن کے ذہن کی ہوتی ہے، اگر وہی مومن کے ذہن میں آ جائے، جس طرح شخصیت شناس دشمن ہوتا ہے، جس طرح مسلک شناس دشمن ہوتا ہے، اتنی تیزی اگر دوست کے ذہن میں بھی آ جائے، اگر اپنے کے ذہن میں بھی آ جائے، اگر مومن کے ذہن میں بھی آ جائے۔ رسول اللہ کے دل میں ایک کھٹکا تھا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، جو دشمن سمجھ گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، اس کی بابت ایک کھٹکا تھا۔ خداوند نے ایک دھمکی آمیز لہجے میں فرمایا، ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، مانا یہ بنتا ہے اس کا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا یوں ہم مفہوم سمجھیں گے، تفسیر اس کی یوں کریں گے کہ اگر یہ کام نہ ہو سکا، माना यही बनता है लफ्जी कि अगर आपने ये काम न किया, लेकिन हम इसकी तफसीर क्यों करेंगे यूं कि अगर ये काम न हो सका, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अगर ये काम नहीं किया तो जिम्मेदार रसूलुल्लाह नहीं होंगे, जिम्मेदार कोई और होगा। इसलिए ये कहा कि अगर ये काम ना हो सका, खुद क्यों ना हो सका, इसका राज हमें उसी वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास में मिलेगी। क्या खतरा था रसूलुल्लाह को ये सब? अब मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि वो नुक्ता समझ में रहे अभी, कि रसूलुल्लाह ने गदीर में एक ऐसा काम किया कि जिससे दीन इतना मजबूत हुआ कि दुश्मन दीन मायूस हो गया। ये असल फलसफा गदीर है, ये नुक्ता असील गदीर है। यानी गदीर में एक तो कहा ना कि जहरी काम हुआ, जमीन थी, जमान था, मजमा था, किताब था, मिंबर था, पलान थे, ये सब कुछ जाहिर में था। लेकिन एक काम बातिन में हुआ, एक काम हकीकत में हुआ, एक काम पस मंजर में हुआ। उस पस मंजर के काम को दुश्मन ने बांप लिया, जब ही मायूस हो गया, वही फलसफा गदीर है। दीन को वो बुनियाद मिल गई, दीन को वो असास मिल गई, वो रुकन मिल गया। अब दीन को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो जो खुदा ने वादा दिया था कि मैं दीन का हाफिज हूं, वो तहफ्फुज खुदा दीन को मिल गया आज। ये कुल फलसफा गदीर यही है, एक कलमा कि दीन को बुनियाद मिल गई, दीन को एहसास मिल गई। उस शख्सी हालत से निकलकर दीन अब एक निजाम की हालत में आ गया। जब निजाम की हालत में आ गया तो अब इसको कोई भी नहीं हिला सकता। हत्ता जो उम्मीद लगाए बैठे थे कुफार जिस चीज से कि ये रसूल चले जाए तो फिर ये दीन खुद ही खत्म हो जाएगा, या हम एक धक्का दे देंगे इस दीन को और ये गिर जाएगी ये दीवार, आज मायूस हो गए कि ना फिर ये नहीं हो सकता। ये बुनियाद है, इसको जहन से नहीं जाने देना, इस नुक्ते को कि गदीर में ये कुछ हुआ। अब आप जाएंगे वो क्या हुआ, अब जब तक हकीकत विलायत समझ में नहीं आएगी, जब तक हकीकत इमामत समझ में नहीं आएगी, जब तक हमें ये मतलब हल ना हो जाए कि किस तरह विलायत और इमामत असास दीन है, वह रुकन दीन है, वह बुनियाद दीन है और इस पर दीन का सारा निजाम अब उस्तवार है, फलसफा गदीर हल नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन अब आते हैं उस खतर की तरफ जो रसूलुल्लाह को दरपेश था और जिसके लिए वो खटका था जहन में और जिसके लिए ये लबो लहजा कुरान में इस्तेमाल हुआ। वो क्या चीज थी? ये बात आप जहन में यकीन कर लें, इस बात पर यकीन काते कर लें आप। शायद अभी हमारे पास इतनी फुर्सत ना होगी इस यकीन के सारे दलाइल में आपकी खिदमत में आज कर लूं, लेकिन ये यकीन कर लें कि ये मतलब ऐसे ही है कि रसूलुल्लाह को जान का खतरा नहीं था। अगर खतरा था भी तो खौफ नहीं था, क्योंकि दो चीजें हो सकती है ना, एक वक्त जान का खतरा हो और एक वक्त जान का खौफ हो। जैसे शब हिजरत, खतरा तो जरूर था लेकिन खौफ नहीं था। अली अलैहिस्सलाम जब बिस्तर रसूलुल्लाह पर सोए, खतरा तो था बिलाकर लेकिन खौफ नहीं था। जरूरी नहीं कि जहां खतरा हो वहां खौफ भी हो। इसलिए कि औलियाउल्लाह की सिफत जो खुदा ने जिक्र की है वो यही है। क्या सिफत है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। उसको वली कहते ही नहीं है जिसमें खौफ हो, जिसमें हुज़्न हो। वो वली नहीं हो सकता, मर्तबा विलायत तक पहुंच नहीं सकता। और हम ये, हमारा तो ये इतकाद है कि रसूलुल्लाह वली आजम थे औलियाउल्लाह में से, और वो भी वली आजम थे। बस ये कैसे मुमकिन है कि खतरा हो? ये जो मैंने कहा कि खतरा ही नहीं था, यानी जान का खतरा नहीं था, इसलिए कि कोई करीना हमें नजर नहीं आता यहां पर। जैसा कि लिखा गया रिवायात में, 1,20,000 का हद अक्सर जो तादाद देखी गई है, 1,20,000। अब वो तादाद चूंकि कुल हाजियों की है, जिसमें बहुत सारे मक्के के हाजी थे, इधर उधर के थे, वो नहीं आए गदीर तक। यकीनी जो तादाद लिखी गई है वो 90,000 से ऊपर लिखी गई है, कि इतने जरूर थे वहां पर। अब फर्क नहीं पड़ता 90,000 या 1,20,000 का, कि अदद और रकम से कोई मसला आगे पीछे नहीं होता। लेकिन एक कसीर जमीयत उस वक्त की आबादी मुसलमानों की, اس آبادی کے تناسب سے 120,000 کے افراد وہاں جمع ہو جائیں تو آج کی مسلمانوں کی آبادی میں سے اتنی درصد اتنی پرسنٹیج سے اگر لوگ جمع ہوئیں تو کئی ملین تعداد بنتی ہے. اس آبادی میں سے اتنے لوگوں کا آنا یہ بڑی شرکت ہے, بہت بڑی شرکت ہے. یہ اس آبادی میں اور اس مجمع میں رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا. پھر رسول اللہ نے ان سب سے کہا کہ آپ حج کے لیے سب آؤ, سب رسول اللہ کا فرمان سن کر آئے حج پر. کوئی جنگ بھی نہیں تھی, اطراف میں کوئی دشمن نہیں تھا, چونکہ سب سے بڑے دشمن اس وقت زیر ہو چکے تھے, یعنی مشرکین مکہ. 10 ہجری میں واقعہ غدیر ہوا, 9 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا, 1 سال ہو چکا تھا مکہ کو فتح ہوئے, بس ان کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. ایک سپاہ مسلح جنگجو جانسار فداکار جو کئی جنگیں پہلے لڑ چکے تھے اور اپنی بہادری اور شجاعت و وفاداری کا ثبوت دے چکے تھے, وہ موجود تھے وہاں پر. ان کی موجودگی میں کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا لشکر کشی کا, بس کوئی فوجی عسکری نوعیت کا خطرہ نہیں تھا. برفرض اگر ہو بھی, پہلے تو کہا کہ ایسا خطرہ نہیں تھا, کوئی قرینہ نہیں ہے موجود ایسا, برفرض کہ ہو ایسا خطرہ, خوب ہو, مگر رسول خطرے سے خائف ہو جاتے ہیں؟ رسول تو خائف نہیں ہوتے. ابھی آپ کی خدمت میں آتے تھے اولیاء اللہ لا خوف نہ لیں والا ہوں یقین. رسول اللہ کے بارے میں تو صراحت سے ہے کہ جب رسول اللہ بالکل تنہا تھے مکے میں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا سوائے ایک 12 سالہ بچے کے, اس دن نہیں ڈرے رسول اللہ, خطرہ بھی تھا اس دن نہیں خوف آیا. تو آج تو 120,000 اپنے ساتھ ہیں, جماعت ہے, اس میں کیا خوف ہوگا؟ رسول تنہا ہوں یا مجمع میں ہوں یا ساتھیوں میں ہوں, خوف نزدیک تک نہیں آ سکتا. خوف نفسانی, خوف نفس کے میں مارا جاؤں گا, اس لیے کہ وہ رسول نہیں ہو سکتا جو نفس کے خوف میں مبتلا ہو جائے. بلکہ قرآن مجید نے تو صراحت کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول خائف نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کی خدمت میں وہ آیا پڑھتا ہوں کہ جہاں پر رسول اللہ کو حکم ہے. تو بتاؤ, اس سے پہلے ایک نقطہ ہی دیگر اس آیت سے ابھی عرض کرتا ہوں. آیت واقعہ غدیر میں عرض کیا تھا کہ خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الرسول, عنوان رسول سے منصب سے خطاب ہو رہا ہے, اور خصوص رسول کے بارے میں تبلیغ کے بارے میں, چونکہ یہاں پر رسول کا بھی کلمہ ہے وہ بلیغ بھی کہا, ایک قاعدہ اور ضابطہ پہلے سے قرآن نے بیان کیا ہوا تھا, وہ یہ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ, الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ جو رسالت خدا ابلاغ کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں پیغام خدا, ان کی ایک خصوصیت ہے. کیا خصوصیت ہے؟ لا یخشون احدا الا اللہ, وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. وہ مبلغ رسالت خدا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں خوف آ جائے غیر خدا کا, کسی بھی غیر خدا کا, حاکم سے ڈر جائے, زندان سے ڈر جائے, لوگوں سے ڈر جائے, عوام سے ڈر جائے, کسی سے بھی ڈر جائے, وہ اصلا مبلغ رسالت خدا نہیں ہو سکتا. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتا, اس لیے خدا نے, خدا کو خوب معلوم ہے کہ کس کو اپنا رسول بناؤں, کس کو پیغام دوں. خدا نے کبھی کسی بزدل کو اپنا رسول نہیں بنایا. الذین یبلغون رسالات اللہ, جو خدائی رسالت اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے, کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے خدا کے. لا یخشون احدا الا اللہ, خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس میں آیت میں خدا نے یا ایوہ الرسول کہا اور بلغ کہا, معلوم یہ ہوا کہ مبلغ رسالت خدا ہے یہاں پر غدیر میں. جب مبلغ رسالت خدا ہے تو وہ حکم اپنی جگہ باقی ہے کہ مبلغ رسالت خدا کسی سے بھی نہیں ڈرتا. تو پھر تحفظ کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب مبلغ رسالت خدا ہے اور پہلے سے ہے کہ مبلغ رسالت خدا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سے نہ ڈرتا ہو، تو پھر تحفظ کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ کیا خوف تھا؟ اب وہ آیا جو آپ کی خدمت پہلے کہا تھا کہ بیان کرو. اس بعد جنگوں میں رسول اللہ نے اصحاب کو، مومنین کو جنگ پر اکسایا، انہوں نے مشورے دیے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ابھی مناسب نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے، اب کتنا جہاد کریں گے ہم، بالآخر ابھی تھوڑا ہمیں آرام بھی کرنے دو. یہ مسائل ہوئے ہوتی ہیں نا چمگوئیاں سمجھانے لگے رسول اللہ کو، بھی ہوتا ہے ایسے، یہ بہت ہوتا ہے. علی علیہ السلام کو بہت سمجھاتے تھے اپنے ساتھی کہ مولا بس کریں، ابھی چھوڑ دیں گے، مان جائیں گے، ابھی کرتا ہے حکومت کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے اس کو، سمجھاتے تھے آ کر وہ. اور یہ تجربات بھی ہیں کسی جگہ، اب وہ تو قیاس تو نہیں کر رہا ہوں میں، ویسے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ورنہ کیا ہے یہ ایک طالب علم، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ. بہت ساری جگہوں پر اتفاق ہوا ہے، میں اس نیت سے گیا تھا کہ وہاں کوئی بات سمجھا کے آؤں گا، میں نے ایک بات سمجھائی، انہوں نے 10 باتیں بعد میں مجھے سمجھائی، معلوم ہو گیا کہ سمجھنا کم ہے اور سمجھانا زیادہ. خود یہ کام رسول اللہ کے ساتھ بھی انجام دیتے تھے یہ لوگ، سمجھاتے زیادہ تھے رسول کو، سمجھتے کم تھے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، سمجھاتے زیادہ تھے ان کو. ایک مشورہ یہی دیتے تھے کہ یہ جنگ والا کام چھوڑ دیں آپ، یہ ابھی جو مخالف ہے مخالف ہے، جو دشمن ہے دشمن ہے، ابھی جو ہو گئے مسلمان بس کافی ہے، سب کو مسلمان کر کے کیا کرنا ہے، یہ جو ہو گئے ہیں کیا ہوا، تاکہ وہ جو نہیں ہوئے اب انہیں بھی دعوت پہنچائیں، رہنے میں بھی مشورے دیتے تھے. خداوند نے کیا فرمایا؟ اب رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ ان مشوروں میں اور ان باتوں میں آپ دیکھ لیں، رسول اللہ خداوند کی طرف سے یہ فرمان آیا، فقاتل فی سبیل اللہ، سورہ نساء ہے یہ، آیہ نمبر 84 ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، رسول اللہ کو خطاب ہے کہ آپ قتال کرو، جہاد کرو راہ خدا میں، لا تکلف الا نفسک، اس قتال و جہاد میں آپ صرف اپنے آپ کو ہی مکلف کر سکتے ہو، کسی اور کو نہ بھی کرو تو نہ کرو، اس قتال میں آپ اپنی ذات کو مکلف کرو، یعنی تنہا جو، اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا پس و پیش کرتے ہیں پرواہ نہیں ہے، اپنی ذات کو مکلف ہے کہ جہاد کر لو، قاتل تنہا جو، میں اکیلا ہوں، خوب اکیلے ہوں. مگر ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو نہیں کہا کہ یا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغا، اے موسیٰ وہ فرعون، وہ اتنے روب و دبدبے والا، وہ خدائی کا مدعی، جس کے پاس لشکر ہے، جاؤ حشم ہے، جس کے پاس جلاد ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے، موسیٰ جو اس کو جا کر ہدایت کرو، اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ انہ طغا، وہ طاغوت ہے، وہ طاغی ہے، وہ باغی ہے، کوئی ایسے معمولی آدمی نہیں ہے. مگر ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو تنہا نہیں بھیجا، آپ تو موسیٰ سے اشرف ہیں، آپ تو موسیٰ سے برتر ہیں، آپ تو مقصد موسیٰ کے تکمیل کرنے والے ہیں، اور اگر مومن ساتھ نہیں دیتے نہ دیں. رہبر وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ چونکہ لوگ ساتھ نہیں دیتے اب میں کیا کروں، لوگ ساتھ نہیں دیتے آپ تنہا جو. لہذا آپ نے سنا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جب انہوں نے للکارا ان طاقتوں کو، ان دشمنوں کو، تو واضح واشغاف الفاظ میں کہا کہ اگر خمینی تنہا بھی رہ جائے تو ان خونخاروں کے مقابلے میں تنہا ڈٹ جائے، اگر سب میرا ساتھ چھوڑ دیں، سب مجھے چھوڑ دیں. چونکہ وہاں بھی یہی ہوتا تھا، جب سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا اس مرتد کے اعدام کا، تو بہت سارے سیاستدانوں نے، مشاورین نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ کام مصلحت نہیں ہے، آج کی اس دنیا میں ڈیموکریسی میں، اس میں حقوق بشر میں، یہاں پر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ دوسروں کے کام میں مداخلت ہے. فرمایا کہ ابدا، ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے میں تنہا ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں گا. اب یہ سیرت تھی پہلے سے, یہ حکم خدا تھا پہلے سے راہبروں کو. رسول اللہ کو فرمایا قاتل فی سبیل اللہ, تنہا جاؤ جا کر ڈٹ جاؤ ان کے مقابلے میں. البتہ وحرز المومنین, ان کو بھی شوق دلاؤ, ان کو بھی اکساؤ جہاد پر کہ شاید آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے. لیکن منتظر نہ رہو کہ یہ تلوار اٹھائیں گے آپ کے ساتھ آئیں گے تو پھر آپ جہاد کرنا, آپ تنہا چلے جائیں. اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. فرمایا کہ آپ تنہا جائیں, خدا آپ کے ساتھ ہے. یہ باس, باس یعنی نقصان ضرر جو کفار کی طرف سے آپ کو پہنچنے والا ہے, خدا اس کو روک دے گا. آپ نکلیں ذات خدا کی راہ میں تنہا نکلیں, خدا دشمنوں کا شر آپ سے دور کرے گا. یہ وعدہ الہی تھا. وہ پس معلوم کہ ایسا رسول جب جنگ کا موقع تھا اور مقابل میں کفار و مشرکین تھے اور خدا نے کہا کہ تنہا یہ کام کرو, کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا, نہ دے تم تنہا یہ کام کرو, وہ رسول آج غدیر میں اپنوں کے مجمع میں 120,000 میں, ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے ممکن ہے میں یہ اعلان کروں مجھے جان کا خوف ہے, جان سے مار دیں, وہ مار دیں جان سے مار دیں. مگر رسول کو جان کے بچانے پر مامور کیا ہوا ہے یا جان دینے پر مامور کیا ہوا ہے, یہ ایک بات ہے. ہم نے نقطہ ایک پکڑ کے پلے باندھ لیا ہے, بعض چیزیں ہماری پسند کی ہوتی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. تو یہ حفظ نفس واجب ہے. وہ حفظ نفس کب واجب ہے؟ واجب ہے اس وقت واجب ہے کہ جب نفس اور نفس سے نیچے کی کسی چیز میں امر دائر ہو جائے کہ یا نفس کو بچاؤ یا مال کو بچاؤ, یا نفس کو بچاؤ یا گاڑی بچاؤ, یا نفس کو بچاؤ یا نوکری بچاؤ, یا نفس کو بچاؤ یا فلاں بچاؤ. یہاں پر نفس بچانا واجب ہے. لیکن جب نفس میں اور نفس سے کسی بالاتر چیز میں امر دائر ہو جائے تو پھر نفس کو قربان کر دو, اس کو بچاؤ. نہیں کہ نفس کو ہر لازم ہے. ہم نے یہ پکڑ لیا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, بس یہ آدھی آیت کافی ہے. کسی نے کہا نا کہ نماز نہیں پڑھتے, اس نے کہا کہ قرآن پر عمل کرتا ہوں میں. کہا یہ عجب, قرآن پر عمل کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کس پر عمل کرتے ہو, قرآن میں کہا ہے؟ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ. کہا کہ یہ تو آدھی آیت ہے. کہا کہ ابھی ایک ایک کر کے, ساری آیت پر تو ایک دن نہیں عمل ہوتا, ایک ایک کر کے عمل ہوتا ہے, ابھی آدھی پر عمل کر لوں باقی پر بعد میں عمل کر لوں گا. اب نفس بچاؤ, یہ نفس بچاؤ, اس کے آگے بھی ہے کچھ, وہ یہ کہ کبھی نفس کو قربان بھی کر دو. بس رسول اللہ کو حکم ہے کہ نفس کو قربان بھی کر سکتے ہیں. ایسا رسول کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ کس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ کہاں سے ہم یہ جواب لیں؟ اس کے لیے ہمیں پھر قرآن کی طرف بھی رجوع کرنا ہے اور صاحب غدیر کی طرف پھر رجوع کرنا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہوا, یہ کون سا خوف تھا. غدیر سے باہر نہیں جاتے. رسول اللہ کو خوف تھا, خدا نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, خدا آپ کو بچائے گا. خب اب شاہد غدیر سے, اس ولی سے جس کی ولایت کا اعلان ہوا, اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا خوف تھا, آپ بتائیں. علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ کون سا خوف تھا. جانی خوف تو نہیں تھا, حملے کا خوف نہیں تھا, رسول اللہ کے فرمان کے انکار کا بھی خوف نہیں تھا. یعنی یوں نہیں کہ رسول اللہ کہیں اور وہ نہ مانے, نہ ماننے کا خوف بھی نہیں تھا. اس لیے کہ پہلے بہت ساری مشکل مرحلے مان چکے تھے, یہ لوگ جہاد کا حکم مان چکے تھے, جنگ کا حکم مان چکے تھے. انصار کو کہا کہ اپنے مال تقسیم کر دو مہاجرین میں, وہ مان دیا انہوں نے. مشکل باتیں پہلے مان چکے تھے, اب تو یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں تھی ان کے لیے ماننا. اور سب جو بھی نہیں تھے, سب تو مدعی جانشینی نہیں تھے, کچھ تو ایسے تھے کہ جن کو یقین تھا کہ کوئی بنے یا نہ بنے ہم نہیں بن سکتے رسول اللہ کے بعد, تو ان کے لیے تو ماننا مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ تو رقیب بھی نہیں تھے, نامزد بھی انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا اپنے آپ کو, انہیں تو مان لینا چاہیے تھا. لیکن یہ خطرہ ناس کی طرف سے پھر بھی تھا. کیا خطرہ تھا؟ اس سے پہلے ہم آئیں دیکھیں کہ انبیاء کو یا راہبران الہی کو یا ہادیان الہی کو ضرور خوف ہوتا ہے, لیکن وہ جان کا خوف نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی قرآن نے شہادت دی ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی خوف لاحق ہوا. کون سا خوف لاحق ہوا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے خوف کے بارے میں بھی فرمایا ہے. کہ موسیٰ ایک خوف میں مبتلا تھے. کب؟ جب وہ مقابلہ ہوا سہارا میں ان جادوگروں میں اور موسیٰ میں. وہ تو ذہن میں ہے نا، الحمدللہ اہل قرآن ہیں، یہ قصص قرآن تو ذہن میں ہے ہمارے. حضرت موسیٰ فرعون نے مقابلہ کروایا، کہا کہ جو بھی سچا ہوا آج معلوم ہو جائے. عید کا دن تھا، لوگ سارے جمع ہوئے، مخلوق جمع ہوئی، ناس سب جمع ہوئے. ادھر سے نبی خدا معجزہ لے کر آئے، ادھر سے جادوگر شعبدہ لے کر آئے. شعبدہ بازوں میں اور صاحبان معجزہ میں مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی شعبدے اور معجزے کی جنگ ہو رہی ہے، پیکار. فیصلہ ہونا ہے آج، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، موسیٰ صحیح ہے یا صحیح نہیں. لیکن فیصلہ کرنا کس نے ہے؟ جج کون ہے؟ لوگ، ناس، عوام، مخلوق، سب کو بلایا کہ آؤ دیکھو کون جیتتا ہے آج. اس پر بہت توجہ کرنی ہے. ابھی وقت بھی آخر میں پہنچ رہا ہے، گفتگو بھی آخر میں پہنچ رہی ہے، اور وہی آخری نکات ہوتے ہیں، نتیجہ بخش بخش. اب آئے، سہارا نے موسیٰ سے کہا کہ آپ پہل کرتے ہو یا ہم. اب وہ جیسے ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں نا، علی علیہ السلام کے سامنے جب وہ پہلوان آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے آپ پہل کرتے ہو یا ہم، تو علی علیہ السلام کہتے تھے پہل آپ کر لو کہ شاید بعد میں حسرت رہ جائے آپ کو، چونکہ جب میں نے پہل کی تو آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا. تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ آپ پہل کرو، کیونکہ اگر میں نے پہل کی تو شاید آپ کو موقع ہی نہ ملے، تم پہل کرو. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، رسیاں تھیں ان کے ہاتھ میں، لکڑیاں تھیں، رسیاں تھیں، وہ انہوں نے پھینکی، شعبدہ دکھایا. جب وہ پھینکی وہ لوگوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئی، وہ رسیاں، یہ شعبدہ تھا ان کا. لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ سانپ نہیں ہے، صرف وہ، اور وہ سانپ بنے بھی نہیں، صرف سانپ دکھائی دے رہے تھے ان کو. شعبدہ اسی کو کہتے ہیں، شعبدہ یعنی چشم بندی. انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں ہی تھیں، نہیں یہ کہ وہ سانپ بن گئے. صرف لوگوں کو سانپ دکھائی دینے لگے. اب رسیاں ہیں جو سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ گویا سانپ ہیں، سار اٹھا کے دوڑ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ یہاں پر ایک آیت قرآن ہے، وہ یہ بتاتی ہے فأوجس في نفسه خيفة موسى. عجب ماجرا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے. لوگ نہیں ڈرے، چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ رسیاں ہیں، یہ صرف ہمیں سانپ دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً سانپ نہیں ہے. لوگ نہیں ڈرے، عام لوگ، گلی کوچو بازار کے، موسیٰ نبی ہو کر ڈر گئے. فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسیٰ کو دل میں خوف آنے لگا. عجب نبی خدا ہے، لوگ نہیں ڈرتے، سے بچے نہیں ڈر رہے ہیں، عورتیں نہیں ڈر رہی ہیں، یہ نبی خدا ڈر رہے ہیں. نہ پاکن ڈرے، چونکہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ موسیٰ ڈر گئے، خوف آ گیا سانپ دیکھ کر. وہ سانپ جو سانپ بھی نہیں تھے، رسیاں تھیں جن سے لوگ نہیں ڈرے. اور حضرت کون موسیٰ؟ اب تھوڑا موسیٰ کا ذہن میں تصور کر لیں کہ موسیٰ، خدا نے پرورش ہی ایسی کی موسیٰ کی کہ خوف دل میں آیا ہی نہیں کبھی. دشمن کے گھر میں پالا تاکہ سارا خوف نکل جائے. ایسے ہوتا ہے نا، بچہ جب اندھیرے سے ڈرے تو خوف نکالنے کے لیے اس کو اندھیرے میں چند دن بند کر دو تاکہ اندھیرے کا سارا خوف نکل جائے اس کے دل سے. یہ آپ نے دیکھا جو سہرائی بچے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں سے نہیں ڈرتے، شہری بچے ڈرتے ہیں ان سے، چونکہ وہ جب رہتے ہی ان چیزوں میں نہیں ڈرتے ان سے. تو موسیٰ فرعون کے گھر میں رہ کر جو پلے، خوف تو نکل گیا تھا دن سے، اب خوف کس بات کا. اور پھر موسیٰ ویسے بھی تمام انبیاء میں معروف ہے نڈر نبی کے طور پر. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت برجستہ ہوتی ہے، نمایاں خصوصیت ہوتی ہے نا کسی نبی کی. حضرت موسیٰ کی تو سب سے نمایاں خصوصیت تھی کہ یہ بہت ہی نترس اور نڈر تھے، نہ ڈرنے والے نبی. ماجرا آپ کو معلوم ہے کہ آئے دیکھا کہ اپنا پیروکار دوسرے سے لڑ رہا ہے, اب بجائے اس کے سلو کراتے ان میں موقع مارا, اس کا کام وہیں پر تمام کر دیا. ڈرے نہیں, فرعون کی حکومت میں معلوم ہی تھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی, ڈرے نہیں وہاں پر. پھر خداون نے کہا کہ جو موسیٰ جا کر فرعون کو دعوت دو, فرعون کو جب دعوت دینے گئے تو وہاں نہیں ڈرے, یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سے, کہا کہ ہاں جاتا ہوں میں, لیکن وہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یعنی دل میں تو خوف نہیں ہے, خدایا زبان کی لکنت بھی دور کر دے کہ اس جابر کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے کہیں لڑکڑا نہ جائے. یہ نبی ڈرے گا سانپ دیکھ کر, رسیاں دیکھ کر. پھر یہی موسیٰ جب فرعون نے تعاقب کیا موسیٰ کا, بنی اسرائیل کو لے کر گئے آگے دریا, راستہ بند, بند گلی میں پہنچ گئے, پیچھے سے خونخوار لشکر, موسیٰ کے پاس عصا, بس جنگ کا سارا ساز و سامان عصا ہے, عورتیں اور بچے بنی اسرائیل کے بے پناہ, یہ ساتھ لے کر آگے گئے, دریا آ گیا, اب سب ڈرنے لگے, سب ڈرنے لگے, سب کی ٹانگیں پنڈلیاں کانپنے لگیں, تنہا مطمئن انسان وہاں پر موسیٰ تھے. اب جو ڈرنے کے مقامات تھے وہاں نہیں ڈرے, یا رسیاں دیکھ کر ڈر گئے, بس معلوم ہوا کہ نہ خوف رسیوں کا نہیں تھا, خوف سانپوں کا نہیں تھا. شعبدے اور معجزے میں جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے,